فبشرناه بغلام حليم. قال يا بني إني أرى في الواقعات میں سے ایک اہم واقعہ جو کہ قرب عارف القرآن ہے, اسی میں سے کچھ باتیں اس واقعے سے متعلق. ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2640 سال کا فرق ہے, اور ان کے درمیان بھی دو انبیاء علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام, یہ دو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2640 برس کا وقفہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام گزرے ہیں, اور ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوا. اور حضرت لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اور ابراہیم علیہ السلام, یہ ترجمہ اور تفسیر ہے کہ اور ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں تو تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی راہ میں کسی طرف چلا جاتا ہوں, وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا. چنانچہ ملک شام میں جا پہنچے اور یہ دعا کی, اے رب مجھ کو ایک نیک فرزند عطا فرما, سو جو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی, اور وہ فرزند پیدا ہوا اور ہوشیار ہوا. سو جب وہ لڑکا ایسے عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا, تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اس فرزند کو خدا کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں, اور یہ ثابت نہیں کہ حلقوم کٹا ہوا بھی دیکھا یا نہیں, یعنی یہ ذکر نہیں ہے کہ حلقوم کو حلق کو کاٹنا دیکھا یا نہیں, یہ ثابت نہیں ہے. غرض آنکھ کھلی تو اسے اللہ کا حکم سمجھے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے, اور اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے. پھر یہ سوچ کر کے خدا جانے میرے فرزند کی اس بارے میں کیا رائے ہو, اس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا, اس لیے اس سے فرمایا کہ برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں, سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے. وہ بولے, ابا جان اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے, جب آپ کو خدا کی طرف سے حکم کیا گیا ہے تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعمل کیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ مجھ کو برداشت کرنے والوں میں سے دیکھیں گے. غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں, اور اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم شاباش ہے, تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا, یعنی خواب میں جو حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا, اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں, بس ان کو چھوڑ دو. غرض ان کو چھوڑ دیا, جان کی جان بچ گئی اور بلند درجات مزید براں عطا ہوئے. کیا عجیب جملہ لکھا یہ تفسیری جملہ, کہ جان کی جان بچ گئی اور بلند درجات مزید براں, یعنی اس پر مزید اضافہ کیا کہ درجات کی بلندی عطا ہوئی. حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان جس کو بجز مخلص اور کامل کے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا, تو ہم نے ایسے امتحان میں پورا اترنے پر صلہ بھی بڑا بھاری دیا, اور اس میں جیسا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا, تو وہ صلے میں شریک ہو گئے, اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ذبح کرایا گیا, اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو, چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک علیہ السلام کہا جا رہا ہے. یہ بھی قرآن ہے, سلام علی ابراہیم, جو علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا دراصل وہ ہے کہ سلام علی ابراہیم, کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو, تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے, یہ اسی کی وجہ ہے. اور ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز, کہ انہیں لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنا دیتے ہیں. بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے, اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں ہوں گے, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی. ان برکتوں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نسل بہت پھیلی, اور اس نسل میں کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے, اور پھر آگے ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی جو بدیا کر کے سری اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ تو ترجمہ اور مختصر تفسیر تھی. اب اس کی جو چند باتیں ہیں جو عجیب عشق بھری باتیں ہیں، محبت بھری باتیں اس واقعے کے اندر. ایک بات تو یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقال انی ذاہب الى ربی، کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں. یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی کہ جب اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تھے. در حقیقت اس سے پہلے بھی ایک واقعہ تھا، انشاءاللہ وہ پھر کسی اور موقع پر اس کو ذکر کیا جائے گا. تو اس واقعے کے بعد چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے بہت ستایا، تو وہ آپ اپنے وطن سے چل پڑے اور ملک شام کی طرف، اور وہاں پر آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا. تو رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ دار الکفر کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے. لہذا یہ آپ کی جو ہجرت تھی، یہ جو آپ کی ہجرت تھی وہی وحی سے تھی. لہذا دار الکفر کو چھوڑ کر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، اپنی گھر والی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بلا آخر شام تشریف لے آئے. اور اس تمام عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. لہذا اس لیے آپ نے وہ دعا مانگی جس کا آگے ذکر ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما. جمعے کے دن ایک بات عرض کی تھی کہ دیکھیے، جب انسان دار الکفر سے دار السلام اور اللہ کی رضا اور خوشی کی طرف گناہ چھوڑ کر آتا ہے، تو اس کو چاہیے اگر ایک گناہ کی چھوڑنے کی توفیق نصیب ہو تو اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کہ یہ اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اب دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین، حالانکہ بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ سے اس بڑھاپے میں جبکہ امید نہیں تھی کہ اولاد عطا فرمائیں گے. لہذا اس بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما. تو پتہ چلا جب انسان گناہ چھوڑے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لہذا اگر گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو دعا مانگے، اور دعا اس وقت قبولیت کا وقت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرزند کی خوشخبری بھی سنا دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی. حلیم المزاج فرما کر یہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ کر دیا کہ یہ نو مولود، یہ جو بچہ ہے، اپنی زندگی میں صبر و ضبط کا اور بردباری کا ایسا مظاہرہ کرے گا کہ عالم اس کا تماشا دیکھے گی. سبحان اللہ. لہذا آج تک اس جو صبر اور تحمل کا وہ مظاہرے کے نتیجے میں وہ ایسا اخلاص، ان دونوں باپ بیٹے کا ایسا اخلاص کہ آج تک اس اخلاص کی جو ہے سنت ادا کی جا رہی ہے، اور اس اخلاص کو ہر سال دہرایا جاتا ہے. سارے عالم کے اندر مسلمان کروڑوں کروڑوں قربانیاں کرتے ہیں. اور حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جب مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تو فرعون نے مصر کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا ہاجرہ. تو فرعون مصر نے اپنی جو بیٹی ہاجرہ تھی وہ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خدمت کے لیے دے دی تھی، یعنی خدمت کے لیے دیتی تھی. تو حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اور اس نکاح کے نتیجے میں یہ اولاد عطا ہوئی. لہذا یہ بھی ان کا ایک تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے یہ اولاد عطا فرمائی، اور انہی سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے. ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا. پھر فرماتے ہیں کہ فلما بلغ ما وصایا، اور جب وہ بچہ ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر وہ جو خواب دکھایا گیا. لہذا اس خواب کے بارے میں آتا ہے کہ متواتر 3 روز تک دکھایا گیا. جیسے عرض کیا تھا کہ یہ خواب 3 روز تک دکھایا گیا. تو اس سے اور یہ بات طے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو. اور میرے مرشد یہ مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم براہ راست کسی فرشتے کے ذریعے بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری کو اور فرما برداری کے کمال کو دکھانا تھا کہ فرشتے کے ذریعے حکم نازل ہوتا ذبح کر دو، تو اس میں تو فرما برداری تو تھی، لیکن خواب کے ذریعے اس فرما برداری کا کمال دکھا دیا کہ اللہ اکبر، کہ خواب میں جو کہ اس کو ایک اشارہ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دادا اس میں ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کا کمال دکھانا مقصود تھا، اور اس میں کہ انسان کے لیے خواب کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اس میں کئی ہوتی ہے کہ چلو نفس ہے تاویل کرے گا، ارے جی خواب ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اور لیکن اس سے دکھا دیا کہ نہیں، نفس کی ذرہ برابر کسی تاویل میں نہ آئی، بلکہ اپنے عشق کا مظاہرہ کر کے اس خواب کو سچا کر دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کر دیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اصل مقصد جو ذبح کرنا نہیں تھا، کیونکہ اگر فرشتے کے ذریعے حکم ہوتا، اگر فرشتے دوسری بات فرما رہے ہیں، اگر فرشتے کے ذریعے حکم ہوتا کہ ذبح کر دو، تب تو ذبح کرنا ضروری ہو جاتا، لہذا خواب میں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بس ایک ایسا عشق کا منظر بنائیے کہ چھری لے کر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں. در حقیقت وہ کاٹنا منظور نہیں تھا، بلکہ صرف دکھانا منظور تھا کہ اللہ اکبر، کہ میرے اس نبی کا عشق کا مقام دیکھو، کہ خواب میں جبکہ گنجائش تھی، کہہ رہے صاحب تعویل کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے، ضروری نہیں وہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو سچ کر دکھایا، اور فرشتے کے ذریعے اس لیے نہیں کہ وہ فرشتے کے ذریعے ہوتا تب تو ذبح کرنا بھی ضروری ہو جاتا. سبحان اللہ، لہذا یہ اقدام دکھانا مقصود تھا. اللہ اکبر. اور پھر ایک بات اور فرما رہے ہیں کہ فلما بلاغ ما السعی، یعنی جب اتنے پڑے کہ ساتھ باپ بیٹے کے بیٹا جو ہے باپ کے ساتھ دوڑنے لگا، تو اس وقت یہ بات فرمائی کہ یہ الفاظ اس لیے بڑھا دیے کہ ایک تو اتنے ارمانوں سے بیٹا ملا، اور پھر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوا، اور پھر وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو. لہذا اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ بازو نے یہ لکھا کہ اس وقت ان کی عمر 13 برس کی تھی، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالغ بھی ہو چکے تھے. پر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا فنظر ماذا ترا، تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ بیٹے کا حوصلہ بھی دیکھنا تھا، اور بیٹے کو ذہنن اس کے لیے تیار بھی کرنا تھا. ایک تو بیٹے کا حوصلہ دیکھنا تھا، اور بیٹے کو ذہنن اس کے لیے تیار کرنا تھا، اور بیٹے کا امتحان بھی لینا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ باپ امتحان لے بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. لہذا اس لیے اسے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب کوئی دین کی بات کو پیش کرے تو اسے حکمت کے ساتھ پیش کرے، کیونکہ حکم الہی ابراہیم علیہ السلام کو اسے حکم الہی میں کوئی تردد نہیں تھا. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس حکم میں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں کوئی تردد نہیں تھا، لیکن طریقہ یہ ہے کہ دین کی بات کو حکمت سے پیش کرنا چاہیے، دین کی بات کو حکمت سے پیش کرنا چاہیے. اس لیے انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، حکمت بھرا، کہ جس کے اندر اگلے کو سہولت ہو اور اگلے کو بھی ساتھ لے کر چلے. فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا. اب یہ بات آپ نے مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا، اور اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب بھی ہے تو اسے سمجھایا جا سکے گا. لیکن سبحان اللہ، وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا، اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا. اس بیٹے نے جواب میں کہا ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا اسے کر گزریے. اس سے اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جان سپاری کی تو شہادت ملتی ہے، اور جان نثاری کی تو شہادت ملتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی میں، اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالی نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم اور کیسا حلم عطا فرمایا تھا کہ محض اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ محض اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا تھا. لیکن اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے. یہ تفسیر تو اور لکھیے تھوڑے تھوڑے نکات بتا رہا ہوں، اگر اس کا پورا مزہ لینا ہو تو یہ تفسیر بیان ہو، تفسیر معالف القرآن حقیقی مفتی شفیع صاحب کی ہے، اس کو لے خود لے پڑھے، عجیب محبت بری چیز ہے. پھر آگے فرمایا تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے ابا جان سے یہ فرمایا، یہ عرض کیا کہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس جملے میں اسماعیل علیہ السلام کا انتہا درجے کا ادب اور انتہا درجے کی توازو چھپی ہوئی ہے، ادب ادب اور توازو. اور وہ کیسے کہ ایک تو انشاءاللہ کہہ دیا، انشاءاللہ کہہ کر معاملے کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیا، اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی، یعنی توازو کیا ہے کہ اس دعوے کے اندر جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اس کو بھی ختم کر دیا کہ اپنی طرف نسبت نہیں کی بلکہ اللہ تعالی کی طرف نسبت کی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو زیادہ یہ اپنا ارادہ تو تھا لیکن اپنے اس ارادے کو بھی اللہ تعالی کے توازو کی وجہ سے اللہ تعالی کے سپرد کر دیا کہ وہ اللہ تعالی کے معاملے کے حوالے یہ میرا معاملہ ہے، اور اپنی طرف نسبت نہیں کی تاکہ اس سے ادب بھی ہو گیا اور توازو بھی پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے آپ نے کیا فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایک تو تھا مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور ایک ہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. اس میں بھی توازو ہے، اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ جی میں صبر کروں گا، نہیں بلکہ جیسے اور لوگ صبر کرتے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں گا. سبحان اللہ. یہ بھی طریقہ ہے. اس لیے جو فرمایا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ جب اکیلا نماز پڑھتا ہے تو نعبد کا جو صیغہ تو جمع کا ہے، یعنی ہم تیری ہی بندگی بجا لاتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم تیری بندگی بجا لاتے ہیں؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں اس کا راز یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے کہ اپنی طرف بندگی کی نسبت نہیں کی کہ میں تیری بندگی بجا لاتا ہوں، میں ہی تیری بندگی بجا لاتا ہوں، بلکہ یہ نسبت اس طرح کر دی کہ جس طرح اور تمام عبادت گزار آپ کی بندگی بجا لا رہے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اس کے اندر جو ہے وہ عاجزی اور توازو اور تذلل ہے، اور عبادت کے اندر تذلل یعنی اپنے کو ذلیل کرنا، اپنے کو مٹانا اور اپنے کو فنا کرنا، یہ اللہ تعالی کی بندگی کے اندر مطلوب ہے میرے دوست. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. اور اس سے یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا. اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ہر ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی توازو اور انکسار کا اظہار فرما دیا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو لیکن اسے ایسے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جن سے غرور و تکبر ٹپکتا ہو. اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو اس الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ ان میں بجائے کہ ان میں اپنے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اظہار ہو، اپنے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اظہار ہو، اور جس حد تک ممکن ہو توازو کے دامن کو نہ چھوڑنا چاہیے، جس حد تک ممکن ہو توازو کے دامن کو نہ چھوڑنا چاہیے. لہذا میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص علم عطا فرمائے تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ علم عطا فرمایا، اور کیسے؟ میرے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں. سبحان اللہ. تو یہ کیا، یہ وہ توازو ہے میرے دوستو جو بندے کو اور رفعت اور بلندی دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوتا ہے. پھر فلما اسلما، اسلما کے معنی جھک جانا ہے، اور متی ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، کہ مطلب یہ کہ جب یہ دونوں راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے کو مٹا دیا، جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا. سبحان اللہ. یہاں ایک عجیب بات لکھی، فلما اسلما، لما کا صلہ آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لما استعمال کیا اس کا جواب مذکور نہیں ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو اقدام عشق و وفاداری کا ہے اس کو الفاظ میں اس کیفیت کو بیان کیا نہیں جا سکتا، اس لیے آگے چھوڑ دیا، بس لما، کیونکہ لما کا جواب چاہیے ہوتا ہے، لما کا جواب یہاں پر نہیں ہے، فلما اسلما، بس کہ وہ دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو کیفیت ہے عشق و محبت کی اور وفاداری کی اور جان نثاری کی، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، لہذا اس نے اسی طرح چھوڑ دیا، آگے اس کا جواب ذکر نہیں کیا. سبحان اللہ، یہ بھی ایسا ہوتا ہے نا. بعض تفسیری اور تاریخی روایت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا. آج تک منا کے جو 3 جمرات ہیں، 3 شیاطین ہیں، اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مار کر حاجی مناتے ہیں. بلاخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھیٹے پڑیں تو میرا ثواب کم ہو جائے. اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر میرے قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو. اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو. یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسا دیا اور اپنی پرنم بھیگی ہوئی آنکھوں سے انہیں باندھا. یہ تھا اس کا جو دادا وطن لہو للجمین، اور انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا مطلب یہ منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا، یعنی دائیں طرف سے کہ یہ چھونے لگا، اور لغت کے اعتبار سے یہ تفسیر راجع بھی ہے. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اوندھا منہ لٹا دیا، کہ سر بالکل نیچے کر دیا، اس طرح سے بھی یہ آتا ہے کہ لادا اس کی وجہ کہ، اور بعض جو روایتوں میں اختلاف آتا ہے کہ سیدھا لٹایا، تو اس سے یہ معنی آتے ہیں کہ بازو کا کہنا ہے کہ ایسے کروٹ پر لٹا دیا، بازو نے کہا ایسے، یعنی اس طرح کر کے بھی لٹایا. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل فرما دیا تھا. اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب، کیونکہ اب ہوتا یہ تھا جب سیدھا لٹایا، اب اس کی وجہ لکھ رہے ہیں کہ بازو نے لکھا سیدھا لٹایا پہلے شروع میں، تو جب چھری چلاتے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیتل کا ٹکڑا حائل کر دیا، اب چھری چل نہیں رہی تھی، تو بیٹے یہ سمجھے کہ ابا میری محبت میں ذرا چھری چلانے میں کچھ تعامل کر رہے ہیں. تو بیٹے نے عرض کیا کہ ابا مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ آپ جو میرے چہرے کو دیکھ کر، شاید آپ کے دل میں پدرانہ شفقت جوش مار رہی ہے، اس وجہ سے آپ چھری چلانے میں آپ کو تعامل ہو رہا ہے. سبحان اللہ، اس لیے گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا. اس کے علاوہ چھری مجھے بھی نظر آتی ہے جس سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، لہذا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانا شروع کر دی. اور پھر کیا فرمایا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. خواب میں بھی غالباً صرف یہی دکھایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، اب یہ آزمائش پوری ہو چکی. ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے معرومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیم جان بستانہ دو سب جا دہت، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں آدھی جان لیتا ہے اور آدھی جان کے بدلے میں سینکڑوں جانیں عطا فرماتے ہیں. آدھی جان لیتے ہیں
آدھی جان، نیم جان بستانہ دو، ست جان دہت، سینکڑوں جان عطا فرماتے ہیں. لہذا ہوا یہی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی آدھی جان لی. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے جو جذبات اور جو کیفیات، جو بشری تقاضے ہیں، اس کے حساب سے کیا کیا گزر رہی ہوگی دل پر، لیکن پوری جان نہیں لی. کیونکہ بیٹا قربان ہو جاتا تو باپ کر کیا گزرتی، اور باپ کی جو حالت تھی وہ بیٹے پر بھی منکشف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کا یہ عالم یہ ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے والے ان پر کیا گزر رہی ہوگی. یہ ایک امتحان تو زبردست ہے، لیکن آدھی جان لی، اس کے بدلے میں کیا عالم ہوا؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا تو آخرت، تو آخرت دنیا میں اجر مل رہا ہے کہ ایسا اس کی سنت ادا کی جا رہی ہے، اور یہ سب اجر و ثواب انہی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے، یہ سب اجر و ثواب انہی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے. اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے عوض میں دیا. روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے تھے. بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی، واللہ عالم. بہرحال یہ جنتی مینڈا ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا. اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو کوئی شک ہو نہیں سکتا. اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس کے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس قربانی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ہم اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کریں. کہ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ وہ جو نفس کی طرف سے ہو سکتا تھا کہ تاویلات، ان تاویلات کو ہٹا کر اللہ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھا. تو لہذا فرمایا کہ جان قربانی، ایک تو جانور وہ بھی کرو، اور ساتھ ساتھ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو ذبح کیا اس کو بھی ذبح کرے، کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمایا، ہمارے لیے بھی اسی اجر عظیم کا انشاءاللہ ان کی برکت سے وعدہ ہے کہ ہم بھی اس کو پائیں گے.